میرے بھائیو، حسن اخلاق اسلام کا مشکل ترین سبق ہے۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق، پی جانا، سہ جانا، جھک جانا، دب جانا، معاف کر دینا، در گزر کر جانا، گالی کے بدلے میں دعا دینا، گالی کے بدلے میں معاف کرنا، اور بےزتی کرنے والوں کو عزت دینا، نہ کھلانے والوں کو کھلانا، اور حال نہ پوچھنے والے کی چھینک پر بھی بے قرار ہو کر اس کا حال پوچھنا، زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا، یہ اخلاق جب اسلام میں، مسلمان میں آئیں گے تو میرے رب کی قسم پوری دنیا اسلام کی طرف اس طرح ٹوٹ کے پڑے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی طرف دوڑتی ہیں، اور پیاسا پانی کو دوڑتا ہے، اور بھوکا روٹی کو دوڑتا ہے، اور مسافر جیسے گھر کو دوڑتا ہے۔ پوری دنیا کا باطل پھر انسانیت کو اسلام میں آنے سے روک نہ سکے گا اگر اخلاق زندہ ہو گئے۔ اخلاق کوئی نہیں ہے۔ تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو چھینے اسے عطا کرو، وتعفو عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یہ اخلاق کوئی نہیں ہے۔ لہذا بھائیو، سگی مائیں سگی اولاد سے پریشان، سگا باپ ہے سگی اولاد سے پریشان ہے۔ اخلاق مٹے تو ماؤں کو ڈانٹا گیا، اخلاق مٹے تو باپ کے گریبان میں جوان اولاد نے ہاتھ ڈالا، تو میرے لیے کیا کر رہا ہے، تو نے میرے مستقبل کے لیے کیا سوچا ہے۔ جبریل نے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو ہمارے نبی نے کہا، مجھے کیا پتا، اللہ ہی جانے کب آئے گی۔ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگ ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں، جب تم دیکھو ہری پور کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکروں کی طرح ڈانٹ دیں، تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے، سروں پر چھا چکی ہے، بادل کی طرح، ساون کے گھنگور گھٹا کی طرح سروں پہ آ چکی ہے۔ جاؤ دیکھو، ماؤں سے پوچھو، کتنی مائیں ہیں جو اولاد سے ان کے سینے ٹھنڈے ہیں، کتنے باپ ہیں جن کو جوان اولاد سہارا دے رہی ہے۔ گھورنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، جو جوانی اپنی برباد کر گئے تمہارے پیچھے، جو اپنے آپ کو بیمار کر گئے تمہارے پیچھے، انہیں کو ایک گلاس پانی پلانے پر اولاد راضی نہیں، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بہن بھائی ایک دوسرے کو سلام کرنے پر راضی نہیں، ایک تھالی اور پیالی میں برس کھانے والے، ایک چار پائی پہ لیٹنے والے، ایک لحاف میں سونے والے، ایک تھالی میں کھانے والے، ایک آنگن میں کھیلنے والے، ایک سواری میں بیٹھنے والے، ایک ماں کی گود میں سر رکھ کے سونے والے، آج چند پیسوں کی خاطر ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ بائی کاٹ، ارے ظالم کیا کر دیا، خون کے رشتے کوئی اتنے سستے نہیں ہیں کہ چند پیسوں پہ بائی کاٹ کر دو۔ میں کہتا ہوں سارا جہان بیچنا پڑے بیچ دو، پر خون کے رشتوں کو کبھی ناراض نہ کرو۔ کھا لو گھاٹا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ زندگی میں پورا کر کے دکھائے گا۔ ہاں، اس کا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اخلاق مٹے ہوئے ہیں، لوگ باہر بڑے مسکراتے ہوئے، گھر میں بیوی کے سامنے جلاد بن جاتے ہیں، بدتمیز بن جاتے ہیں، بد اخلاق بن جاتے ہیں، بیوی کو مارنا، بیوی کو گالیاں دینا، باہر لوگوں کے لیے مسکرا کے ملنا، خوش ہو کے ملنا، اولاد پر بھی سختی، بیوی پر بھی سختی، اولاد پر بھی حکمران، بیوی پر بھی حکمران۔ اور میرے بھائیو، میرے نبی اپنے گھر میں جب جاتے تھے، حضرت اما عائشہ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، کانا ضحاکن بسامن، ہمارے کا فرمایا، جب گھر میں آتے تھے بڑے مسکراتے تھے، بڑے ہنستے تھے، دل لگی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، آٹا گوند لیتے تھے، روٹی میں پکاتی تھی، آٹا نبی گوندتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتے خود سی لیتے، جوتے اپنے خود صاف کرتے، اونٹوں کا چارہ سر پہ اٹھا کے جا کر خود اونٹوں کو ڈال کے آتے، اپنے اونٹ کو خود پانی پلانے کے لیے چھوڑ کے جاتے۔ اس طرح زندگی کو اخلاق سے مزین فرمایا، خوبصورت اعمال سے مزین فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پانی پی رہے، کھانے میں بیٹھے، حضرت عائشہ نے پانی کا مطلب یہاں سے یہاں ہونے لگایا، گلاس رکھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ نے ہونٹ لگائے ہوتے تھے وہاں سے پانی پیتے، وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے. یہ اخلاق بیویوں کے لیے سکھائے. ایک ایسی مسلمانی ہے، باہر آؤ جی آؤ جی، اور اندر جاتی جلاد بد اخلاق. پھر عرب میں دستور تھا گوشت زیادہ گلا نہیں کھاتے، ذرا کھڑا گوشت ہوتا، کھڑا گوشت تو اس کو پھر ہاتھ سے نہیں کاٹ، اس کو دانتوں سے
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور چھوٹی بوٹیں نہیں ہوتی،
پوری دستی پکا دی. تو حضرت عائشہ اٹھاتی اور ایک جگہ سے یوں کاٹا تو ساری تو وہ کھائی نہیں جاتی، وہ رکھ دی. تو پھر حضور اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے گوشت کو نوچا ہوتا تھا وہاں ان کو دکھا کر وہاں سے نوچتے تھے. یہ اظہار محبت ہے، جس کو کر کے دکھایا، لقمے بنا کے منہ میں ڈال کے دکھایا اور فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کا ثواب. ایک آدمی کہنے لگا میری بیوی سے میری بڑی لڑائی ہے. میں نے کہا ایک کام کرو. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا اب جب گھر جاؤ، جب کھانے پہ بیٹھو، ایک لقمہ بنا کے کھلا دینا. کہنے لگا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. چند دن گزرے، میں نے اسے فون کیا، دوستی تھی. میں نے کہا ہاں بھائی وہ کام کیا. کہنے لگا جی شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جو اتنا بڑا حکم توڑتے ہو گھر کی معاشرت کا، بدتمیز بنتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گالیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور جو اللہ کے نبی نے خود کر کے دکھایا اس سے شرم. میں نے کہا جاؤ ابھی کرو اور میں دوبارہ فون کرتا ہوں. 15 منٹ کے بعد پھر میں نے فون کیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ہاں جی میری بیوی تو حیران، پہلے تو حیران ہو گئی، اسے یقین نہیں ہے. پھر کہنے لگی تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ ان کو مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا. کہا اللہ اس کا بھلا کرے تجھے ایسے سبق کو روز سکھاتا رہے. تو بھائیو اگر اخلاق نہیں ہوں گے تو گھر برباد ہو جائیں گے. یاد رکھنا نمازوں سے، ذکر سے، تسبیح سے، تلاوت سے گھر آباد نہیں ہوتے. گھر کی آبادی حسن اخلاق سے ہے، محبت سے ہے، درگزر سے ہے، جھک جانے سے ہے. اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے قدم پکڑ لو، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان کی دعا لے لو چلے گئے تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. پھر رو دو گے، دیواروں سے سر ٹکراؤ گے، کوئی یہ دولت پھر لوٹ کے نہ ملے گی. حضرت علقمہ صحابی ہیں، بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑا جا رہا، صحابی ہو کر کلمہ نہیں پڑا جا رہا. تو آپ نے قیس کے ماں باپ میں کوئی ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے. تو آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں میں آؤں کہ تم آؤ گی؟ کہا یا رسول اللہ میں خود آ جاتی. آ گئی. آپ نے فرمایا کیا تو علقمہ پہ ناراض ہے؟ کہا جی ہاں. آپ نے کہا کیوں ناراض؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کی نیکی سے کوئی گلہ نہیں، بہت نیک، تہجد گزار، شب بیدار، نمازی، روزے دار، پر مجھ سے گستاخی کرتا تھا، بدتمیزی سے بولتا تھا، میرا دل دکھی ہے اس. تو آپ نے کہا معاف کر دے. کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتا. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں لاؤ اور علقمہ کو آگ لگا دو. تو کون ماں یہ چاہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کیا آپ میرے بیٹے کو آگ لگا دیں گے؟ کہا بالکل لگاؤں گا، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ میں جائے گا، دوزخ کی آگ زیادہ ہے، ہماری آگ تھوڑی ہے. ان کا نہیں نہیں یا رسول اللہ آپ یہ نہ کریں، میں آپ سب کو گواہ بناتی ہوں میں نے اسے معاف کیا. ادھر ان کے منہ سے جملہ نکلا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور ساتھ ہی موت واقع ہو گئی. پھر آپ ان کے جنازے میں شریک ہوئے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا سنو، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی تو دکھا. کہنے کے جاؤ بازار میں، وہ ایک قصائی گوشت بیچنے والا، وہ فلاں قصائی تیرا ساتھی ہے جنت کا. آ کے دیکھا ایک قصائی خون کپڑوں کو لگا ہوا گوشت بیچ رہا ہے. شام ہوئی، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا، تھیلے میں ڈالا اور چل دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کہا چلو. اسے نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں. گھر پہنچے، اس نے گوشت کو پکایا، گلایا، پھر ایک بوڑھی عورت تھی اس کو اٹھایا اور اس کو اپنے سہارا دے کر اسے کھلایا، کھلایا کھلایا، پھر اس نے اس کو دعا دی، ہونٹ ہلے، پھر اس نے اس کو لٹایا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، بہت بوڑھی ضعیف ہو گئی ہے، میں آتا ہوں، میں اس کی ساری خدمت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، ماں جو ہوئی جب خدمت کرتا ہوں کہتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. ہاں ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری ماں کی دعا پہنچ گئی، پہنچ گئی. میرے بھائیو اخلاق بناؤ، اخلاق. آج کوئی نہیں اس سبق کو بول رہا، یہ تبلیغ کا چوتھا نمبر تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے، بول میں بھی ختم اور معاشرے میں ویسے ہی کوئی نہیں. اور اسلام کا مشکل ترین سبق ہے اچھے اخلاق. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے دو چیزیں آسمان سے بڑی تھوڑی اتاری ہیں، ایک صحیح یقین، ایک اچھے اخلاق. یہ ہیں ہی تھوڑے، جو چیز بازار میں تھوڑی ہو تو اس کی تو قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر اچھے اخلاق اور توکل میں، توکل اچھے اخلاق، یقین اچھے اخلاق کو میں نے تولا، میں نے پڑھا، ورق گردانی کی جتنا میں پڑھ سکا، پورے کا دعویٰ کون کرے، جتنا میں نے تجزیہ کیا پورے کا دعویٰ کون کرے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اچھے اخلاق توکل اور یقین سے بھی مشکل سبق، چونکہ یہ 24 گھنٹے کی پیسائی ہے. 24 میرے بھائیو، آدمی شیروں سے لڑ جاتا ہے، پتھروں سے ٹکرا جاتا ہے، طوفانوں سے بھڑ جاتا ہے، چونٹیوں کو رون دیتا ہے، لیکن جب اپنے آپ سے لڑنے کا وقت آتا ہے تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو جاتا ہے، پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، اور وہ سیدھا دیمک زدہ لکڑی کی طرح پرزے پرزے ہو جاتا ہے. بڑے بڑے طوفانوں سے لڑنے والوں کو جب اپنے آپ سے لڑنے کا موقع ملا تو دیوار ریت کی دیوار کی طرح گر گئے، ڈھیر ہو گئے. اچھے اخلاق اپنے آپ سے لڑنا ہے، اور یہ لڑائی لڑنے کو تیار، سال پیدل لگوا لو، غیبت نہیں چھوڑے گا، 8 سال مدرسے میں پڑھاؤ، عیب دیکھنے نہیں چھوڑے گا، زبان کو استعمال کرنا صحیح نہیں آئے گا، ذکر کے مراقبے کروا کروا غیبت نہ گئی، زبان کا بولنا ٹھیک ہوا. تو بھائیو ساری ساری کی سارے اعمال بے قیمت ہو جائیں، گہنا جائیں گے. بڑا مشکل سبق ہے اس زبان کو روکنا. 22 وہیل کے ٹرالے کو روکنا آسان ہے، جمبو جٹ کو بریک لگانا آسان ہے، ٹنوں ٹن لاکھوں ٹن وزنی بحری جہازوں کو روکنا آسان ہے، پر اس ظالم زبان کو روکنا مشکل ہے، اس کو بریک لگانا مشکل ہے. اللہ نے اس پہ 32 تالے لگائے، اوپر بڑا گیٹ لگایا، پر یہ ایسی ظالم ہے 32 تالے بھی توڑتی ہے، گیٹ بھی توڑتی ہے، اور ایسے شڑپ کر کے نکلتی ہے کہ سانپ کیا ڈسے گا، اور اشدہا کیا نگلے گا، اور کالا کوبرا اور کالی ناگن کیا ڈسے گی. جو زبان کا ڈسا ہوا برباد ہوتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے. ہاں یاد رکھنا، کبھی الفاظ واپس نہیں ہوا کرتے، عزت اتار کے دل کو چیر کر اور زخم لگا کے پھر کہتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے، کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے، اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، پہلے کیوں نہیں سوچ کے بولے ہو. کچھ دن پہلے ایک آدمی آ گیا، اس نے ٹھیک ٹھاک میری بےزتی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا. جب اس نے دیکھا میں کچھ بھی نہیں بولا تو خود ہی شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اس پر میں نے ایک جملہ بولا، میں نے کہا بھائی یہ یاد رکھنا، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتا. میں اظہار نہ کروں تو الگ بات ہے، دل ہی ہے تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. مجھے وہ پتھر سمجھا کہ میرے اوپر اثر نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا مقام ہے اچھے اخلاق والے. کوئی آسان کام ہے ساری زندگی روزے رکھنا، ساری زندگی رات کو نہ سونا، تہجد پڑھتے رہنا؟ لیکن اگر کوئی شخص قیامت کے دن اتنا بڑا عمل لایا، ساری رات جاگا، ساری زندگی روزے رکھے، اچھے اخلاق والا اس سے اوپر کھڑا ہو. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، زبان بڑی تیز ہے. آپ نے کہا لا خیر فیہا، کوئی بھلائی نہیں اس میں، دوزخ میں جائے گی. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ ہماری ایک پڑوسن ہے، فرض پورے کرتی ہے، نفل پڑھتی کوئی نہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں. آپ نے کہا جنت میں جائے گی. تو میرے بھائیو اخلاق ہماری بنیاد ہے جس کے بغیر معاشرہ اسلامی نہیں بن سکتا. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, اللہ عزت دے کے رہے گا. اور چوتھی بنیاد اخلاص ہے جس کے بغیر عمل نہیں بنتا. تقریر بھی ہو, تحریر بھی ہو, در در کی ٹھوکریں ہوں, رات کی تہجد ہو, دن کے روزے ہوں, درس و تجریز ہو, وعظ و ارشاد ہو, تصنیف و تالیف ہو, تبلیغ و تحریر ہو, لیکن پیچھے شہرت کے جذبے ہوں, مال کے جذبے ہوں, اپنی جاہ کے جذبے ہوں, تو سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ چلا گیا, خالی ہاتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا. میرے بھائیو کسی کی نیت پہ شک نہ کرنا اور اپنی نیت کے صحیح ہونے کے کبھی دعوے نہ کرنا. میں بڑا مخلص ہوں, وہ بڑا ریاکار ہے, یہ کبھی نہ کرنا. تصحیح نیت ہے, تصحیح نیت تبلیغ کا پانچواں نمبر ہے. تصحیح, تصحیح کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ٹھیک نہ ہو رہی ہو اور اسے بار بار ٹھیک کیا جائے, کیا جائے, کیا جائے. ٹھیک نہ ہو رہی ہو, خراب, پھر ٹھیک کیا, پھر خراب, پھر ٹھیک کیا, پھر خراب, اس کو عربی میں کہتے ہیں تصحیح. تو بھائیو کبھی اپنی نیت پہ دعویٰ نہ کرنا میں مخلص ہوں. پتہ نہیں کہاں نیت بگڑ جائے, کہاں نیت خراب ہو جائے. یوسف بن حسین بہت بڑے محدث, مفسر, بڑے وائز تھے, بڑے عالم. ان کے ہاتھ لاکھوں انسانوں نے توبہ کی. جب انتقال کا وقت آیا تو کہنے لگے, میرے مولا تجھ سے ساری زندگی خیانت کرتا رہا, تیری بات کو لوگوں تک پہنچایا اپنی جاہ کے لیے, لیکن تیرے بندوں سے کبھی خیانت نہ کی, انہیں تیرا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچایا, اس میں نے کبھی ملاوٹ نہ کی. اے میرے مولا جو تیرے بندوں سے دیانت کی, یا اللہ اس کے بدلے میں جو تجھ سے خیانت کی تو اس کو معاف فرما دے. یہ کہتے جا رہے اور روتے جا رہے. اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملے, کا کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے کھڑا کیا, کا تیرے اسی بول پہ تجھے معاف کرتا. سو میرے بھائیو نیت کے ساتھ دین دین بنتا ہے, اور دین کی کوئی شکل وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس کے پیچھے علم کی روشنی نہ ہو. علم نہ ہو, علم باج کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ ہو. علم کے بغیر بھی کبھی کوئی راستے طے ہوئے, کوئی دین کا کام ہوا, کوئی دنیا کا کام ہوا, دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو, قرآن کی روشنی کے بغیر, حدیث کی روشنی کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا, نہیں طے ہو سکتا. لہذا ہر مسلمان اتنا علم تو حاصل کرے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی چاہت کو پہچان سکے, اپنی چاہت کو جان سکے. ہائے ہائے دنیا ہی خالی ہو گئی. امام ابو زرعہ فرمایا کرتے تھے, مجھے ایک لاکھ حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے. تو ہم ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ کریں, ہم میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کو تو معلوم کریں. ان کے جب انتقال کا وقت آیا, یہ بے ہوش تھے, تو ان کے قریب بیٹھے تھے ابو حاتم, محمد بن سلمہ, منذر بن شعبان, تینوں اپنے وقت کے بڑے محدث, اور یہ ان کے بھی استاد. اب یہ بے ہوش تھے, اب تینوں سوچ رہے ان کو کلمہ کیسے پڑھائیں. موت کے وقت کلمے کی تلقین ہوتی ہے, کیا کریں, ہوش ہے نہیں, کلمہ کیسے پڑھائیں. اللہ کی شان, علم والوں کی شان بھی عجیب. انہوں نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا ان کو کلمہ پڑھانے. حدیث کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ حدیث ہے, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ گیا جنت میں. اس حدیث کی سند پڑی, اس حدیث کی سند پڑی محمد بن سلمہ نے. حدثنی زہاق بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. آدھی سند پڑھ کے چپ ہو گئے, یہ کانوں میں آواز گئی, وہ بے ہوش ہیں. ابو حاتم نے پھر اپنی سند پڑھی, حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب, اور یہ کہہ کر یہ بھی چپ ہو گئے. اللہ اکبر, بے ہوشی میں کانوں میں آواز گئی. لا شعور بے ہوش نہیں ہوتا, شعور بے ہوش ہوتا ہے. لا شعور بے ہوش نہیں ہوتا, کانوں کے پردوں سے کھوتی ہوئی جا کے لا شعور سے ٹکرائی. ساری زندگی تو قال اللہ قال الرسول کہتے چلے گئے, بے ہوشی میں زبان چل پڑی. لوگ دیکھ رہے ہیں, مجمع اس پر گواہ ہے اور میں اس پہ گواہ ہوں. میں صحیح سند کے ساتھ قصہ سنا رہا ہوں. زبان چل پڑی. حدثنی ابو عاصم, ان کی سند ایک درجے اوپر ہے. عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب, پہلے دو یہاں چپ ہو گئے تھے، یہ آگے چلے. عن کثیر ابن مرت الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمه اللہ علی النار. ادھر حدیث پوری ہوئی، ادھر کلمہ پورا ہوا، ادھر جان اللہ کے سپرد ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب تو مدرسے کے طلبہ کو شوق نہیں حدیثیں یاد کرنے کا، یہ بھی شعر یاد کرتے ہیں اور خطیبوں کی تقریریں یاد کرتے ہیں. ان کے ذوق بھی مر گئے، عوام کے سامنے کیا دکھڑا پھولوں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، اخلاص، علم کی روشنی. اس گلدستے کو سجا کر بازار میں آؤ، اس گلدستے کو سجا کر دنیا میں پھرو. جتنا پھرو گے، جتنی آواز لگاؤ گے، اتنا اللہ دعوت کی محنت کو اور اسلام کی فضا کو قائم کرتا چلا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہوا چلائے گا ہدایت کی، ہوا چلائے گا ہدایت کی، اور قوموں کی قوموں کا رخ اللہ کی طرف پھرتا چلا جائے گا. میرے بھائیو، جو آج ہمیں جوتی پہ لکھنے کو تیار نہیں، کل اللہ ان کو آپ کی جوتیوں میں بٹھا دے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بنیادوں پر مکے میں محنت فرمائی، ان بنیادوں پر مکے میں محنت فرمائی. نہ کوئی حکومت، نہ پیسہ، نہ روپیہ، بلکہ عمر ابن عبسہ کو جب آپ نے دعوت دی، وہ حیران ہو کر کہنے لگے، اتنے بڑے دعوے، ساری دنیا کا رسول، سارے عالم کا رسول، تیرے ساتھ کون ہے؟ کوئی سیاسی طاقت، کوئی ایٹمی طاقت، کوئی قومی طاقت، کوئی قبائلی طاقت، تیرے ساتھ ہے کون؟ تو آپ نے بڑی بڑے بھولے پن سے آپ نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ صرف دو آدمی ہیں، دعویٰ میرا عالمی ہے، میرے ساتھی کتنے ہیں؟ عبدن، ایک میرا غلام ہے زید ابن حارثہ، دوسرا میرا دوست ہے ابو بکر، باقی میرا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، لیکن میری بات زندہ ہو کے رہے گی. تیرا برس کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، صدمے پہ صدمے، دکھوں پہ دکھ، درد پہ درد. دس ہجری میں چچا شفیق کا بھی سایہ اٹھ گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی ساتھ چھوٹ گیا. باہر کی حفاظت بھی ختم ہو گئی، اندر کی تسلیاں بھی ختم ہو گئیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد خاتون ہیں نبیوں کے بعد جن کو اللہ نے سب سے پہلے سلام بھیجا. اس کے بعد ابو بکر ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا. اس امت میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ ہیں. یہ سلام کب آیا؟ جب حضرت خدیجہ کا گھر خالی ہو گیا، مال سب تقسیم ہو گیا، کچھ ہاتھ میں نہ رہا، فاقے آ گئے، تو تب اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ. تو جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں خدیجہ کو میرا سلام کہا جائے اور جنت میں موتی کے گھر کی خوشخبری سنائی جائے. تو حضرت خدیجہ نے کہا، علی وعلیک السلام یا رسول اللہ، یا اللہ میرے اوپر بھی، آپ پر بھی، جبریل پر بھی سلام ہو یا رسول اللہ. پہلی خاتون جن کو اللہ نے سلام بھیجا، پہلی خاتون جن کو اللہ پاک نے یہ مرتبہ دیا کہ ان کی زندگی میں ان کو جنت کا گھر سنایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے. میرے بھائیو، بے سر و سامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور اسی دعوت کو، ایمانیات کو، اخلاقیات کو، عبادات کو، ان کو بنیاد بنا کر کھڑا کیا. نمازیں زندہ ہوئیں، اخلاق زندہ ہوئے، قاتل کو معاف کرنے کے جذبے پیدا ہو گئے، فقیر بھی سخی بن گئے، فقیر بھی خوددار بن گئے، غنی بن گئے. پانچ ہجری میں پردے کا حکم آیا، رات کو حکم آیا، دن میں ایک عورت بے پرد کوئی نہ تھی، ایک عورت بے پرد کوئی نہ تھی. ہاں، ایک عورت مسجد میں آئی، اسے پتہ نہیں تھا کہ پردہ کا حکم آ گیا، اسے نہیں پتہ تھا. وہ مسجد میں آئی، عورتوں نے پردہ کیا ہوا، فجر کی نماز کا تمہیں کیا ہوا، یہ کیا کالے چادریں اوپر؟ ان کا تمہیں نہیں خبر کا کوئی نہ کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا. اچھا نماز پڑھتے ہی ایک بچے کو بھیجا, بیٹا میرے گھر سے چادر لاؤ. وہ گھر سے چادر لائے, پردہ کر کے گھر پہنچی, ان کے خاوند نے فرمایا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی, تمہیں تو پتہ ہی وہیں چلا تھا, گھر آ کے شروع کرتی. ارشاد فرمایا اللہ کے حکم کے معلوم ہونے کے بعد ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھانے کی مجھے جرت نہ ہو, مجھے ہمت نہ ہو. آج کی عورت کہتی پردہ تو دل کو ہوتا ہے, میں کہتا ہوں دل تو پہلے ہی پردے میں ہے, اس کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل تو پہلے ہی پردوں میں ہے, پردے کہاں لٹکائے جاتے ہیں؟ جہاں سے نظر آتا ہو. کبھی دیوار پر پردے لگائے گئے؟ پردے دروازے کے آگے ہوتے ہیں, پردے کھڑکی کے آگے ہوتے ہیں, پردے دروازے کے آگے ہوتے ہیں, پردے کھڑکی کے آگے ہوتے ہیں. کبھی پردے دیوار پر بھی کسی دیوانے اور پاگل نے لٹکائے, جہاں سے نظر پڑتی ہے وہاں پردہ ہوتا ہے, وہاں پردہ لٹکایا جاتا ہے. چہرہ ہی تو حسن کی آماجگاہ ہے, اسے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں نظریں جھکانے کا حکم دیا, عورتوں کو جسم چھپانے اور چہرے چھپانے کا حکم دیا گیا. یدنین علیہن من جلابیبہن علی لفظ علی, چونکہ ترجموں سے قرآن پڑھتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا چہرے کا پردہ, قرآن میں کہاں لکھا ہوا چہرے کا پردہ. اگر ان کو لفظ اعلیٰ کا پتہ ہوتا اور لفظ اعلیٰ کی دلالت کا پتہ ہوتا اور لفظ اعلیٰ کی وسعت کا پتہ ہوتا تو کون پاگل تھا جو یہ کہتا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا چہرے کا پردہ ہوتا ہے. علیہن یدنین علیہن, لفظ اعلیٰ یہ بتا رہا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک نہ ناخن نظر آئے نہ بال نظر آئے, چہ جائے کہ چہرہ. چونکہ طبیعت میں آ گئی آزادی, آزادی آ گئی, لہذا اس کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اخلاق عبادات کو بناتے گئے اور ایک معاشرہ بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا. ہاں پھر اللہ وہ دن لائے جب عزت کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کو بھائی گرا رہے تھے نا کنویں میں, اسے بس انہوں نے منڈیر کو پکڑا تو انہوں نے تلوار ماری تو ان کے ہاتھ چھوٹ گئے. تو اس وقت اللہ نے کہا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, غم نہ کر, ایک دن آئے گا تو ان کی داستان انہیں سنائے گا, تو عزت دار ہوگا یہ ذلیل ہوں گے. بالکل خلاف واقعہ, کنویں میں گرنے والا کیسے عزت دار بنے گا؟ بالکل یہی قصہ ہوا جب ہمارے نبی مکے سے نکلے تو آپ نے کہا مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے, میری قوم نہ چھوڑتی میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جا, میری قوم نہ مجھے نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, میرے محبوب جس نبی نے تجھے قرآن دیا یہی تجھے مکے واپس لائے گا, واپس لائے گا. آج تو خوف سے جا رہا ہے, کل تو عزت سے آئے گا. 8 سال نہیں گزرے اور دعوت کی محنت اور یہ نقل و حرکت, یہ دعوت, یہ تبلیغ, یہ ذکر, یہ تلاوت, یہ ساری چیزیں ملی, اب تب جا کر تلوار اٹھی. تلوار ایسے نہیں اٹھ گئی, آپ نے قومیت کی بنیاد پہ تلوار نہیں اٹھوائی, عصبیت کی بنیاد پہ تلوار نہیں اٹھوائی, اور آپ نے ملک کی فتوحات کی بنیاد پہ تلوار نہیں اٹھائی. پہلے یہ ساری بنیاد بنائی اور ان کے تلوار کا اٹھانا اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا, تب اللہ کی غیبی تائید شامل حال ہوئی. اور 8 برس کے بعد مکے سے 8 برس پہلے نکلے تھے 4 آدمی, ابو بکر اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور رہبر عبداللہ بن العریقت. آج کل 4 آدمی چھپ کے جا رہے تھے, آج 10,000 باعزت طریقے سے آ رہے ہیں. اور آپ نے ابو سفیان گرفتار ہو گئے تھے, ان کو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کیا, عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کھڑا کیا کہ اس کو دکھاؤ اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا. خالد ابن ولید گزرے 1,000 کا لشکر لے کر, ابو سفیان کو دیکھ کر اللہ اکبر. ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد کا. اچھا وہ چھوکرا اتنا بڑا سردار بن گیا. اس کے پیچھے دوسرا لشکر گزرا 500 کا, زبیر ابن عوام کے ہاتھ میں جھنڈا. انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. تو ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زبیر ہے. کہا اچھا تیرا بھانجا, تیری بہن کا بیٹا, صفیہ کا بیٹا؟ کہا ہاں وہی ہے. اس کے پیچھے ابو ذر غفاری گزرے 300 کا لشکر لے کر. انہوں نے کہا اللہ اکبر. ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ غفار ہیں, غفار. اس کے پیچھے بنو اسلم گزرے 400 کا لشکر, بریدہ بن حصیب کے ہاتھ میں جھنڈا. ان کا اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اسلم ہے. اس کے پیچھے بنو قاب بن عمر گزرے 400 کا لشکر, 600 کا, 400 500 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ بشیر ابن شیبان کے ہاتھ میں جھنڈا 500 کا عدد. یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو قاب ابن عمر ہیں. اس کے پیچھے مزینہ گزرے 1000 کا لشکر. نعمان ابن مقرن مزنی کے ہاتھ میں جھنڈا, ان کا اللہ اکبر. ان کا یہ کون ہے؟ کہ یہ مزینہ ہے. اس کے پیچھے جوہینہ گزرے, معبد بن خالد الجوہنی کے ہاتھ میں جھنڈا 800 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ جوہینہ ہے. اس کے پیچھے بنو بکر گزرے 200 کا لشکر. ابو واقد اللیثی کے ہاتھ میں جھنڈا, ان کا اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو بکر ہیں. کہنے کا ہلاک ہو جائیں بنو بکر, برباد ہو جائیں بنو بکر. ان کی وجہ سے آج یہ دیکھنا دن دیکھنا پڑ رہا ہے. ان کلمات کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے. گھڑی کافی آگے جا چکی ہے, بیچ میں کٹ کر کے آگے. اس کے پیچھے اگلا لشکر گزرا, بنو لیث 250 کا لشکر. صاحب ابن جسامہ کے ہاتھ میں لشکر, یہ نواں لشکر گزرا. انہوں نے اللہ اکبر, یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو لیث. اس کے پیچھے بنو اشجع گزرے 300 کا لشکر. ماقل بن سنان اشجعی کے ہاتھ میں جھنڈا, اللہ اکبر. یہ کون؟ کہ یہ بنو اشجع. یہ 10 لشکر گزرے. پھر اس کے پیچھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5000 کے لشکر کے ساتھ, 5000 10 حصوں میں تقسیم کی, 5000 آپ کے ساتھ. دائیں طرف ابو بکر تھے, بائیں طرف اسعد بن زرارہ تھے, آپ کے پیچھے اسامہ بن زید تھے. اور آپ بادشاہوں کی طرح داخل نہیں ہوئے. جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو ایسے داخل ہوتے, گردن اکڑی ہوئی, کندھے پیچھے نکالے ہوئے. لیکن جب ہمارے نبی مکے میں داخل ہوئے تو آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹنی کے پالان سے اس طرح لگی ہوئی, سر جھکا ہوا, عاجزی کی تصویر بنے ہوئے, یوں مسکنت کی تصویر بنے ہوئے. کبھی ادھر ابو بکر سے بات کرتے, کبھی ادھر اسد سے بات کرتے. اور جھنڈا تھا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. انہوں نے ابو سفیان کو دے کر کہا اللہ اکبر. ابو سفیان, آج بڑا گرم دن ہے, آج خون بہایا جائے گا. الیوم یوم الملحمہ. وہ ابو سفیان ڈر گئے. کہنے گئے عباس, بڑے بڑے ملک دیکھے پر تیرے بھتیجے جیسا ملک نہیں دیکھا. عباس کہنے گئے ابو سفیان, کب تیری عقل میں آئے گا؟ اور یہ ملک نہیں ہے, نبوت ہے. اتنے میں ہمارے نبی گزرے تو ابو سفیان بولے یا رسول اللہ, الیوم یوم الملحمہ, آج گرم دن ہے, آج خون بہانے کا دن ہے. ہم نے کہا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو معاف کرنے کا دن ہے, آج تو رحم کرنے کا دن ہے. کہا تو آپ کا جھنڈے والا تو کہتا جا رہا ہے الیوم یوم الملحمہ. تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ, سعد غصے والے تیز طبیعت ہیں, ان سے اب جھنڈا واپس لے لیں, ان کی تلوار میں تیزی ہے, کہیں ایسے خون نہ چلا جائے کسی کا. تو آپ نے کس حکمت سے کام لیا؟ آپ نے جھنڈا واپس لیا لیکن کسی اور کو نہیں دیا, ان کے بیٹے کو. بیٹوں کو بھیجا قیس بن سعد, کہ جاؤ ابا سے کہو جھنڈا مجھے دے دے. باپ بیٹوں کو دے تو تکلیف نہیں ہوتی, بیٹوں کو دیتے وہ آئے ابا, اللہ کے نبی فرمائے جھنڈا مجھے دے دو. اب یہ جھنڈا کوئی سیاسی چیز تو تھی نہیں, یہ تو اللہ کے نبی کی علامت تھی. تو لہٰذا انہوں نے بیٹے کے مقابلے میں بھی حرص کیا, نہیں میں کیوں دوں, تجھے کیوں دوں. کہا حضور نے کہا ہے, کہا ہے تو نشانی لے کر آؤ, نشانی لے کر آؤ. وہ واپس آئے یا رسول اللہ ابا نشانی مانگ رہے ہیں. تو آپ نے ایسے اپنی پگڑی کو اتارا, کہ جاؤ یہ میری پگڑی پیش کرو کہ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ نشانی ہے. تو ایسے پگڑی کو لائے, کہ ابا یہ نشانی ہے اللہ کے نبی نے دی ہے. تو اس وقت ان کا مرحبن سمن وطاعتن رسول اللہ, اور جھنڈا اپنے بیٹے کو دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے. بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. بادشاہ جب شہر فتح کرتے ہیں تو عزتیں نیلام کر دیتے ہیں, کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں. میرے نبی نے مکہ فتح کیا, کہا آؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. تو میرے بھائیو, تبلیغ ایک بڑا خوبصورت کام امت کو ملا ہے. بڑے عرصے کے بعد ملا ہے, بڑے زمانے کے بعد ملا ہے. اس کو اپنا کام بنا کے کرو. ایمان سیکھنا میری آپ کی ضرورت, عبادات, اخلاقیات, معاملات, علم, اخلاص, محبتیں, یہ کوئی تبلیغی جماعت کے ذمے ہے. ہر کلمہ گو مرد عورت کے ذمے ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا کے کرے. میرے بھائیو یہ امت دعوت دینا بھول گئی، اللہ کا پیغام دنیا میں سنانا بھول گئی، تو اس کے لیے پھرو پھرو اوپر آپ کا اجتماع بھی آ رہا ہے، ستمبر میں اجتماع ہے، اس سے پہلے 300 جماعتیں پوری کرنی ہیں، اور بھائیو اجتماع سے بھی جماعتیں نکالنی ہیں، ہمارا مقصود کوئی عدد بڑھانا نہیں ہے، ہمارا مقصود امت کا توبہ پہ آنا، کام پہ آنا ہے، تبلیغ تو ایک کام ہے جو کسی ذات کی طرف دعوت نہیں دے رہا بلکہ اللہ اس کے رسول کی دعوت دے رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیو میں بیچ کی بات دوبارہ دہراتا ہوں، توبہ سارے بھائیوں نے کر لی نا؟ ہاں جی پکی ہے نا توبہ؟ ہاں گھر میں اپنی عورتوں سے بھی جا کے کروانا، اللہ کو خوش کر دو آج، راضی کر دو آج، اب ساری دنیا میں اس پیغام کو لے کے پھرنا ہے۔ اب بولو کون بھائی نقد کا یار؟ نقد بتانا بھائی، اتنے بڑے مجمع میں ادھار کون لکھے گا؟ نقد بتانا۔ جمعے کو ماشاءاللہ جماعتیں نکلتی ہیں، سال والے بولیں، سات مہینے والے بولیں، اس کے ساتھ چار مہینے والے، چلے والے، بولتے جاؤ، جلدی سے نام لکھا دو بھائی۔ جی بھائی لکھو لکھو بھائی، بیچ میں بھی کھڑے ہو جائیں ساتھی، درمیان میں کھڑے ہو جائیں ساتھی، بولو بھائی جلدی سے بتاؤں، جلدی بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، اٹھے نہیں بھائی، اٹھے نہیں، بیٹھے رہے، تشریف رکھیں، ابھی تشکیل ہو جائے گی، دعا بھی ہو جائے گی، دعا تک بیٹھو بھائی، بولو بھائی جلدی سے بولو بھائی۔
ہاں جی بیٹھے جی بیٹھے، صرف نام والے اٹھے بھائی،
سال کے لیے سات مہینے کے لیے بولیں اور چلے چار مہینے کے لیے نقد بولیں، قریب والے بھی بولو، دور والے بھی بولو، اپنا کام سمجھ کے اٹھو اور بولو بھائی، بولیں بھائی، فرمائیں بھائی، ہمت کرو جی، حوصلے کرو بھائی،
جی فرماؤ، اللہ آسان کرے جی،
بولیں بھائی، بولیں بھائی،
بھائی اٹھو نہیں، اٹھو نہیں، بیٹھ رہو بھائی، انشاءاللہ دعا ہوگی بھائی، بیٹھے تشریف رکھیں، آپ سے یہی عرض ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی تشکیل کا وقت ہے جی،
میں نے تو بیان تھوڑا کیا، دو گھنٹے سے کم کیا ہے،
بیٹھ جائیں جی،
رات ٹھنڈی، ہوا
جی، جناب
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا مقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6378813